بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 23 مئی 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ صف کی آخری آیت کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة صف کی اب آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. قدر طویل آیت ہے اور اس میں ذکر تو ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے حواریین کا، لیکن خطاب مجھ سے اور آپ سے. میں اس کی وضاحت کروں گا. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، جو مشن جو آپ کو دیا گیا، اور وہ مشن یہ ہے کہ آپ صرف واعظ اور ناصح بن کر نہیں آئے، صرف مبشر اور منذر بن کر نہیں آئے، صرف معلم بن کر نہیں آئے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو قائم و غالب کرنا ایک بھرپور انقلابی جدوجہد کے ذریعے، یا اس رستے میں جو بھی آئے سب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس دین کو قائم اور غالب کرنا، یہ آپ کے بنیادی مشن کا حصہ ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اور ریپیٹ کرنے کے لیے میرے پاس جواب موجود ہے کہ قرآن نے اس بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا. جب قرآن مجید اس موضوع کو، اس خاص نقطے کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی خصوصی اہمیت ہے، اور ہم اگر ریپیٹ کریں تو اس کے اندر کوئی ہمارے ذہنوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک ہی بات بار بار کہی جا رہی ہے اور ریپیٹ کی جا رہی ہے. یہ ہے اس قابل. دوسری بات یہ سامنے آئی کہ اس کام کو لیے آخری مرحلے میں جا کر باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے. شروع میں تو دعوت ہی ہوگی، تذکیر ہوگی، تعلیم ہوگی، تبشیر ہوگی، انذار ہوگا، واعظ ہوگا، نصیحت، اس کے ذریعے افراد کی زندگی بدلنا اور ان کے اندر اس بات کا ایک جذبہ پیدا کرنا کہ اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا دین قائم ہونا چاہیے. دیکھیے، ایک قربانی یہ ہوتی ہے کہ ہاں آسمانی ہدایت کی سمجھ میں آ گئی، اللہ کے احکامات یہ ہیں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کوئی حرام کام نہیں کرنا، ایسا کام نہیں کرنا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ میرا رب ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایک ڈائمنشن ہے. ایک یہ کہ اس کی وفاداری میں تن من دھن قربان کرنا ہے، باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، اور اس رستے میں اگر میری جان چلی جائے تو شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، سب سے اونچا مقام تو یہ. ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی ہدایت ہے، لیکن اس کی دو ڈائمینشنز ہیں. مسلمانوں کو اتنی بات تو یاد آ گئی کہ ہاں بھائی، جو شخص کو ایمان آ جائے گا تو وہ نیک بن جائے، صالح بن جائے، دیانتدار ہو جائے، وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا بن جائے. لیکن اللہ سے وفاداری کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ باطن نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر رب کے نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا اور اس کے لیے گردن کٹانا، یہ سب سے بڑا اونچا آئیڈیل ہے. یہ تصور جو ہے یہ بالکل پس پردہ چلا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے صحابہ میں یہ سب سے زیادہ نمایاں تھا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب اور قائم کر کے اور اپنا مشن ایک حد تک پورا کر کے رفیق اعلیٰ کی طرح مراجعت فرما گئے. مزید جس دنیا میں رہنے کے لیے انہیں آپشن دیا گیا تھا، آپ کر لیا، براہ راست اب اللہ ہی کے پاس جانا ہے. لیکن وہ عمل رکا نہیں. وہ عمل جو ابھی تک صرف جزیرہ نما عرب کی حدود میں تھا، وہ اتنا انٹینسو معاملہ تھا، ایسی شدت پیدا ہو چکی تھی مسلمانوں کے اندر جہاد کے حوالے سے، وہ محبت اور لگن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ وہ وفاداری، کہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں جو بڑی قوت تھی، سپر پاورز، ان سے ٹکرا گئے. کہ شہنشاہیت کا خاتمہ کرنا، یہ رب زمین تو رب کی ہے، یہ کون مالک بن کر بیٹھ گئے؟ اور انسانوں کے اوپر اپنی حکمرانی کا جو ہے وہ جوا انہوں نے مسلط کر رکھا ہے، انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر رکھا ہے. یہ زمین اور جو کچھ ہے یہ تمام انسانوں کے لیے، حقوق سب کے برابر ہیں. دو سپر پاور سے بیٹھ پر ٹکرا گئے. تو میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پوری صورت اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اس کا مرکزی تھیم ہی یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، شروع میں جو کہہ دیا گیا، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں ہے. جو دعویٰ تمہارا ایمان کا ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ رب کی طرف سے جو مطالبہ بھی آئے، سرانکوں پر جان جاتی ہو تو جائے، نقصان ہوتا ہو تو ہو. اب اللہ کے دین کا وہ برحل آ چکا ہے کہ اب جہاد لازم ہے، باطل قوتوں کے ساتھ مل مشافا، آمنے سامنے، رو در رو، میدان جنگ میں مقابلہ ہوگا. اب پیچھے کیسے ہٹتے ہو؟ اس کا کیا جواب ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون. اور یہ جان مال تو اللہ تعالیٰ تم سے خرید چکا ہے. یہ آیت بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، سورۃ توبہ میں آئی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال، جنت کے عوض. بڑا کلیئر ہے معاملہ اور یہ سودا ہو چکا ہے. اسی لیے آگے الفاظ کیا آ رہے ہیں، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، خوشیاں مناؤ یہ ڈیل جو تمہاری ہو گئی ہے، سودے پر جو اللہ نے تمہارے ساتھ کر دیا. یہ جان مال جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، تمہارے اپنے قصبی نہیں ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. اس کو اللہ کی امانت سمجھو، اس کو استعمال کرو. کس نے روکا ہے اچھا کھانے سے اور اچھا پہننے سے؟ نہیں، لیکن ضرورت پڑے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم جنت چاہتے ہو نا، جنت کا وعدہ ہے اللہ کا، لیکن اس صورت میں کہ یہ جان مال اب یہ تمہارے نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور ویسے بھی اللہ ہی کیا عطا کرتا ہے، تمہارے اپنے تو تھے ہی نہیں. اب عملاً ثابت کر دو کہ یہ اللہ کی امانت ہے، میرے نہیں ہے، اور جب ضرورت پڑے تو مال بھی اللہ کے رستے میں نشاور کرو اور جان بھی قربان کر دو. یہ ڈیل ہر مسلمان سے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اللہ کی ہو چکی ہے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین, بات طے ہو چکی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آفر کر رہا ہے, بات ختم. اب اگر ڈنڈی مارو گے تو تمہارا گریبان پکڑا جائے گا. وقت آتا ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اب سب کچھ پیش کر دو اور پھر پیچھے ہٹے, تو گویا تم نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ تم نے اس وعدے کو توڑ دیا ہے. یہ ہے قرآن کے موضوعات, اور خاص طور پر اس سورہ صف کے اندر تو یہ مضمون پوری صورت میں مدا ہوا. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, پھر بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی واقعہ اس کا ذکر کیا, اشارہ اس کی طرف کیا کہ جب جہاد کا وقت آیا تھا تو قوم نے انکار کر دیا تھا, کہیں ایسے نہ بن جانا تم بھی. سابقہ امتوں میں سے ایک یہ مثال ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا, 40 سال تک انہیں جو ہے سزا ملی کہ صحرا میں بھٹکتے پھرو. اللہ کی رحمت سے محروم, اللہ کے غضب کا شکار ہوئے وہ لوگ. کیا وجہ تھی؟ جہاد سے رک گئے تھے, انہوں نے نماز پڑھنے سے جو ہے اس سے بغاوت نہیں کی تھی, وہاں بغاوت جہاد اور قتال سے تھی. تو پوری صورت ہم پڑھ چکے ہیں, اب میں مزید اس کا اعادہ نہیں کروں گا, تکرار نہیں کروں گا. مرکزی مضمون یہ ہے, اور وہی بات پھر دوبارہ سورہ جو میں نے توبہ کی آیت سنائی آپ کو, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, وہی مضمون اس صورت میں ایک اور انداز سے آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان, کیا تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ اللہ کے ساتھ یہ ڈیل کر لو. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم. عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو تو شور شارٹ جو ایک ڈیل ہے جو تمہیں کامیابی تک پہنچائے گی وہ یہ ہے, پختہ یقین اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور جہاد اس لیے اس زمین پر کہ جو اللہ کی ہے اس پر اسی کا کلمہ سربلند ہو, اسی کا نظام, اسی کا قانون, اسی کا آئین, اسی کا دستور اس زمین پر نافذ العمل. یہ ہے. اب آخر میں مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے, اب آخری آیت جو رہ گئی جو آج ہمارا موضوع ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. مددگار بن جاؤ کس معنی میں؟ یہ بھی دیکھیے, قدردانی ہے اللہ کی. ہم اللہ کے وفادار بندے اللہ بن جائیں تو اللہ کہہ رہا تو میرے مددگار بن جاؤ. زمین میری ہے, میں نے انسان کو آپشن دیا ہے, وہ دنیا میں جو کچھ مرضی کرے, اصل پکڑ آخرت میں ہوگی, دنیا دار الامتحان ہے. ایک شخص یہاں پر اللہ کا باغی بن جائے, باغیوں کا سردار بن جائے, اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے جو کرو کرو, نکل کے بھاگ نہیں سکتے, اپنا ہی انجام جو ہے وہ بد سے بدتر اور بدترین کی طرف تمہارا جو ہے وہ تم خود لے کر جا رہے ہو, نکل نہیں سکتے. وہ اس نے مہلت دی ہے, اس کا ظرف بہت بڑا ہے, وہ بہت حلیم ہے, اور کوئی اس کے 10 بر سے باہر ہو نہیں سکتا. وہ یہ سمجھے کہ میں اس کی جورسڈکشن سے نکل جاؤں گا, یہ ممکن نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی تو ہے نہیں. جو جتنا بڑا باغی ہے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے, اور بدترین انجام سے دوچار بالآخر تو اس نے ہونا ہی ہے. لیکن ایک عام آدمی جو اللہ کا وفادار ہے اس کے ساتھ تقاضا کیا ہے؟ وہ اللہ سے وفاداری کا جو ہے امتحان اس میں پورا اترے. کونوا انصار اللہ, زمین پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے, زمین اللہ ہی کی ہے, انسان نے اپنے اس دوست کو آپشن دی گئی تھی، جو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہو تو اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، چاہے اللہ کے نافرمان بن کر رہو اور باغی بن کر رہو، اس کو استعمال کرتے ہوئے آج پوری دنیا اوور آل اس نے ایک ہی چیز اختیار کی ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں وہ نظام چاہیے جو اصل میں حقیقت کے اعتبار سے ابلیس کا نظام ہے. عملاً صورتحال یہ ہے، اب مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا ہے؟ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. دیکھو حق تو اس زمین پر یہ ہے کہ اللہ کا نظام قائم ہو، زمین تو اس کی ہے، اور عملاً کون قابض ہے؟ جو اللہ کا سب سے بڑا باغی تھا، جس کو قرآن مجید میں جس کا تذکرہ اتنے اہتمام سے ہے کہ دیکھنا اس کے فریب میں مت آ جانا، آج ساری دنیا اسی کے نظام کو قائم کر کے گویا اللہ کے غضب کو انتہا درجے تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. اب جو لوگ اس زمین پر اللہ ہی کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی قدردانی یہ ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ میرے مددگار بن جاؤ، تم میرے مددگار ہو، میری حکومت کو قائم کرنے میں تم اپنے جان مال اور کوششیں کر رہے ہو اور سب کچھ کھپانے کے لیے تیار ہو گئے ہو، گویا یہ میری مدد ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہی مضمون اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حدید میں، سورہ حدید کا مطالعہ کیا ہم نے، وہاں یہی مضمون آیا کہ تمام رسولوں کے ذمے بھی یہی بات تھی کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کریں، اگرچہ تمام رسول اپنی اپنی قوم کی طرف اور اپنے اپنے علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ان کا مشن بھی یہ تھا کہ اپنے اس علاقے میں اللہ کے دین کو قائم اور غالب کریں. کل رو ارضی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے. لیکن مشن تو وہاں بھی وہی تھا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیج دیے اپنے رسول بڑی واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کر دی، میزان، میزان یعنی نظام عدل، سسٹم آف سوشل جسٹس، جسے قرآن دین حق کہہ رہا ہے، اور کامل ترین شکل میں وہ نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. ہر نبی کو بھی سسٹم آف سوشل جسٹس دیا گیا تھا اس دور کے تقاضے کے مطابق. لیقوم الناس بالقسط، اور یہ جو نظام دیا گیا اور وحی کے ذریعے یہ ساری چیزیں آئیں، تو صرف یہ نہیں کہ اس کی تلاوت کر لو اور ثواب حاصل کر لو، کچھ ثواب خود حاصل کر لو، کچھ مردوں کو پہنچا لو، ایصال ثواب کر دو. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ جو نظام دیا گیا ہے اسی کے مطابق اب لوگ عدل و انصاف کریں، وہ میزان نصب ہو، سارے معاملات اس کے مطابق طے ہوں، جس کو جو ملے اس میزان کے مطابق ملے، اور جس سے جو دیا جائے وہ اس میزان کے مطابق لیا جائے. یہ مشن ہر نبی، ہر رسول کا تھا. وہاں بھی فرمایا تھا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. زمین پر نظام انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے، وہ ظالمانہ ہے، وہ ایکسپلائٹیٹو ہے، اس میں استحصال ہے. اللہ نے عادلانہ نظام دے دیا، وہ چاہے تو چشم زدن میں اس کو نافذ کر سکتا ہے، اس کا پورا نظام پوری کائنات پر محیط ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. پوری کائنات کے تناظر میں اس پوری زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اتنے بڑے ہال جتنا جو ہے کینوس بنا کر آپ اس پہ اس وقت کی موجود کائنات جتنا جہاں تک ہمارا علم ہے اس کو اگر آپ یہاں پر ڈسپلے کریں، اس زمین کو آپ نیکڈ آئی سے پھر بھی نہیں دیکھ سکیں گے، دوربین سے دیکھنا پڑے گا اس زمین کہاں ہے. یہاں تمہیں تھوڑی سی آزادی دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے معاملے میں بے اختیار نہیں ہو گیا معاذ اللہ ہے. لیکن وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. رسول کو مشن دیا گیا اس نظام کو قائم کرو. نظام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کے نظام کو قائم کرنا رسول کا مشن, اور جو اس میں رسول کے ساتھ تعاون کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا مددگار ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے, ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ کون ہیں کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کر رہے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ القوی ہے, العزیز ہے. اس میں صرف تمہارا امتحان ہو رہا ہے اور تمہارا مقام بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے وفادار بن کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ میرا مددگار ہے. یہ اس کی قدردانی, وہ شکور ہے, وہ حلیم. جو نہتے ہیں یہاں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان, اگر یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی, نبی کا مشن سامنے آ گیا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی اور اس کے تقاضے سامنے آ گئے, تو اب کیا کرو؟ کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ. اس مشن کی تکمیل میں سب کچھ لٹانے کے لیے اور گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کو اپنی پرائیورٹی نمبر 1 بنا لو. کونوا انصار اللہ, اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. مدن آؤ, اللہ کی مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسے کہ عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے, ان کے جو ساتھی تھے ان کے لیے لفظ حواری آتا ہے, مختلف اسباب ہیں اور وہ گنتی میں چند تھے, کہا جاتا ہے 12 تھے, ان میں سے بھی ایک نے جو ہے وہ مخبری کی تھی اور گویا ایک اعتبار سے گویا کہ بغاوت کر دی تھی. اللہ اعلم. جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے, رسول کی حیثیت سے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ان کی بھی ذمہ داری تھی, لیکن کل روح ارضی پر نہیں, جس علاقے میں وہ بھیجے گئے تھے. کل روح ارضی پر ذمہ داری صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس امت کی ہے. اور اس وقت کی پوری قوم جو ہے بنی اسرائیل, سب نے اور خاص طور پر ان کے علماء اور مفتیان اور جو صوفیا, یہ جو طبقہ جو مذہبی طبقہ کہلاتا ہے, صوفی, مولوی, مفتی, سب نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر قرار دے دیا. یعنی سب سے زیادہ توقع تو ان سے ہونی چاہیے تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست و بازو بنتے, ان کے مددگار بنتے, لیکن بگاڑ اتنا آ چکا تھا, حوث پرستی, دولت پرستی, دولت کی محبت, دنیا کی محبت, کہ صاف پہچان چکے تھے کہ یہ وہ رسول ہیں. حضرت عیسیٰ سے ان کے کنٹمپریری ہیں کے اعتبار سے حضرت یحییٰ علیہ السلام, لیکن کچھ پہلے ہیں, حضرت زکریا کے بیٹے, اور ان کی جو طالبات ہیں ابھی بھی جو محفوظ ہیں, وہ بار بار حضرت عیسیٰ کے آنے کی خبر دے رہے ہیں, کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے, رسول نہیں تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اولو العزم من الرسل میں جو 5 رسول گنے جاتے ہیں پورے رسولوں کی جماعت میں, ان میں سے ایک ہیں, بہت اونچا مقام ہے ان کا. اور وہ حضرت عیسیٰ کے بعثت سے متصل پہلے, ایک سال پہلے, بلکہ متصل پہلے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں قوم کو کہ وہ مسیح آنے والے ہیں. لیکن جب بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور نظر آ گیا کہ اوہو اب تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, اب یہ دنیا پرستی یا دنیا کے اندر جو ہم غرق ہیں اس سے نکل کر اور پھر اپنی بھی اصلاح کرنی پڑے گی، معاشرے کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی، اس کے لیے قوم تیار نہیں تھی. سب نے متفقہ طور پر کہہ دیا کہ یہ جو بڑے بڑے معجزے دکھا رہا ہے اصل میں معجزے نہیں ہیں، جادو ہے. قالوا هذا سحر مبین، کھلا کھلا جادو ہے. اور جادو کرنا چونکہ وہاں بھی ان کے مذہب میں بھی کفر تھا، لہذا اس شخص کو زیادہ دیر نہ کی جائے، مہلت نہ دی جائے، اس کی گردن اڑائی جائے، مسلوب کر دیا جائے، سوری چڑھا دیا جائے. پوری قوم اس پر متفق ہو گئی، یعنی خاص طور پر قوم کا مذہبی طبقہ سارے کا سارا. ایمان لانے والے چند 12 افراد، اور وہ بھی ان میں سے کوئی مچھیروں کی بستی کا ہے، کوئی دھوبیوں کے گھرانے کا ہے، لیکن جب ایمان لے آئے تو ایمان تو انسان کو ایک وہ رفعت عطا کرتا ہے جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا. بہرحال اب فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اگرچہ وہ گنتی کے چند ہی تھے، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. دیکھو مجھے جو مشن دیا گیا ہے، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ مشن تو رسول کا غلبہ دین ہوتا ہے، میزان کو نافذ کرنا. تو اس وقت اگرچہ وہ چند تھے لیکن ایمانی جذبہ کیا تھا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریین نے کہا کہ ہم مددگار ہیں آپ کے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. دیکھیں جب کوئی شخص دین کی مدد کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو بیک وقت وہ اللہ کا بھی مددگار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول کا بھی مددگار ہے. دین کس کا ہے؟ اللہ کا. اس کو قائم و غالب کرنے کا مشن کس کے ذمے ہے؟ رسول. لہذا کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی میرے اس مشن میں میرا ساتھ دو گے تو تم بھی اللہ کے مددگاروں میں شمار ہو جاؤ گے. تو یا ایھا الذین آمنوا کونو انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مصاحب سے حواریین تھے ان کا ذکر تو بعد میں ہے، پہلے ہم سے خطاب ہے. اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اس مدد کا ذکر جہاں پر سورہ اعراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امتیوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ سچا امتی کون ہے؟ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر ان کی تعظیم، توقیر، احترام اور ان کی مدد کرے، ان کا دست و بازو بنے. اور ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تو اتنے خوددار تھے، اتنے خوددار تھے کہ ذاتی طور پر کسی سے کوئی مدد لینا آپ کو قبول ہی نہیں تھا. روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوں اور سواری کا ہاتھ میں جو چابک ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے، اور سواری بھی اونٹ ہے، وہاں کی سواری ذرا اس کو ذہن میں رکھیے، تو آپ بجائے اس کے کہ کسی سے کہہ دیں کہ بھئی یہ میرا کوڑا اٹھا دو، آپ اس کو پسند کرتے تھے کہ اس اونٹ کو بٹھائیں اور خود کوڑا اٹھائیں. لیکن کہا جا رہا رسول کی مدد کرو، مدد کس کام میں؟ وہ جو مشن دیا گیا ہے. چنانچہ جب غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد میں ایک انسان اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو بیک وقت وہ نبی کی بھی مدد کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کا بھی مددگار ہے اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، نظام تو اللہ کا قائم کر رہا ہے. اور یہ مدد کا لفظ پھر میں کہوں گا، یہ تو اللہ تعالی کی ذرہ نوازی ہے، اس کی عادی ظرفی ہے کہ جو ہماری بنیادی ذمہ داری تھی اگر ہم اس کو بھی ادا کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے ہی بھی نہیں. وہ القوی العزیز. تو یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لیے، کونوا انصار اللہ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. عیسیٰ ابن مریم نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار، اگرچہ ہم ہیں صرف 11-12 افراد، لیکن بہرحال مشن تو ہے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو سچے وفادار تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا. وکفرت طائفة، اور ایک گروہ نے کفر کیا. قرآن مجید نے یہاں تفصیل نہیں بتائی، لیکن اور دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے احادیث سے، کہ کہہ تو دیا کہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ ایمان لایا اور ایک جو ہے اس نے کفر کیا، لیکن وہ ایمان لانے والا حصہ تو بہت ہی چھوٹا تھا. جب آپ کا رفع سما بھی ہوا ہے، 12 حواری تھے، ان 12 میں سے بھی ایک نے مخبری کی تھی، جس کو کہا گیا کہ وہ غدار ہو گیا تھا، اگرچہ اس کا اصل سبب کچھ اور تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں تھا، بلکہ اس کی کوشش یہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس وقت جو ہے حکومت تھی ان کی یونانیوں کی، اور بنی اسرائیل جو ہے محکوم تھے، جیسے ہمارے ہاں ایک زمانے میں انگریز حاکم تھا، ہم محکوم تھے، اور ان کا وہ حواری جو ہے اسے یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ جو حاکم قوم ہے ہمارے اوپر، یونانی جو ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے خلاف بد دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا سنے گا. لہذا اس شخص نے مخبری کر دی کہ جب وہ آئیں ان کو پکڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کے زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلے گی، اس کے نتیجے میں حالات پلٹ جائیں گے. اس خیال سے اس نے یہ سارا معاملہ کیا تھا. انجیل برنباس کے اندر اس کا کچھ حوالہ ملتا ہے، لیکن بھارت کا ہے جو کیا، ظاہراً اس نے غداری کر دی کہ مخبری کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں چھپے ہوئے تھے اس کی نشاندہی کر دی. نیت اس کی کیا تھی؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی نیت یہ تھی جو میں نے بیان کی، واللہ عالم. بہرحال وہ 12 میں سے 11 ہی کہے جاتے ہیں کہ وہ واقعتاً آپ کے ساتھ مخلص تھے، اور ایک نے یہ معاملہ کر دیا. لیکن پھر بھی جس نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو کچھ بھی ہو، اس نے تو سب کچھ ڈال دیا نا اللہ کی راہ میں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، تو جو لوگ ان میں سے ایمان لے آئے تھے ہم نے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. پوری قوم ایک طرف اور یہ 11 افراد ایک طرف. حضرت عیسیٰ کا تو رفع سماوی ہو گیا بہت جلدی، لیکن وہ اپنے کام میں لگے رہے، عیسائیت پھیلنا شروع ہوئی، اور پھیلتے پھیلتے کچھ عرصے کے بعد بالآخر عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا، اور وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حد تک اپنے پوری کوشش کرتے ہوئے، اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم نے سولی چڑھا دیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، بالآخر وہ مغلوب ہوئے. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ کون کتنا ہے اور کون کتنا ہے، پھر اتنی چھوٹی جماعت جو ہے وہ اتنے بڑے پر غالب آ گئی کچھ ہی عرصے کے اندر. اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ شروع میں تو ان کی بڑی سخت لڑائیاں ہوئی ہیں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، اور بالآخر یہودی تابع ہو کر رہے اور عیسائی ہی ان کے اوپر سوار رہے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری، اور سوائے اس وقت کا تھوڑا سا ایک پیریڈ ہے پھر کہ یہودی کم ہونے کے باوجود بھی اب اس وقت عیسائیوں کے سر پہ سوار ہیں. یوحنا کی انجیل کے اندر ایک مکاشفہ ہے، پیشین گوئی ہے آخری قرب قیامت کے حالات کے حوالے سے، کہ ایک بہت بڑا بیسٹ ہوگا، بہت بڑا خونخوار درندہ ہوگا، لیکن اس کو سر کے اوپر سوار ہوگی ایک فاحشہ عورت جو اس کو کنٹرول کر رہی ہوگی. اس وقت امریکہ ہی تو ہے، کون ہے کرسچن ہیں، امریکہ نیٹو کون ہے، آل کرسچنز، یہ کتنا بڑا بیسٹ ہے، خوفناک جانور ہے، سر پہ کون سوار ہے؟ یہ ایک وقت قرب قیامت میں آ کر تو ہوگا، لیکن تھرو آؤٹ، اب یہ پچھلے جو 1800 صدیاں یا 1800 سال، ساڑھے 1800 سال جو بیتے ہیں، اس میں عیسائی غالب تھے اور یہودی ہمیشہ مغلوب رہے ان کے نیچے. یہ ہے سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. میں یہاں پر آپ کو چند احادیث سنا دوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جزیرہ نما عرب تک آپ کے اس مشن کی تکمیل ہو گئی. یا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سناٹ کو مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ سے 360 گز توڑ کے پھینک دیے گئے. اب وکلمت اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب پر اب اللہ کا دین قائم. ساتھ ہی اگلے فیز کا جو ہے آغاز آپ کی حیات طیبہ بھی ہو گیا. غزوہ تبوک، یہ کون تھے، رومن امپائر کے ساتھ پہلا انکاؤنٹر ہو رہا تھا، اگرچہ باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن وہ سلسلہ تو آگے بڑھا ہے. جس وقت آپ کی وفات ہوئی ہے، جیش اسامہ تیار ہے جانے کے لیے، نیکسٹ فیز کا آغاز کر گئے. اس لیے کہ آپ کی بیسر صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں تھی، کل روح عرضی کے لیے تھی. چنانچہ یہ مقصد بیسر پورا ہی تب ہوگا جب کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، ورنہ تو وہ غلبہ ہو چکا، جزیرہ نما عرب پر تو ہو ہی گیا تھا، آپ کی حیات میں ہو گیا تھا. پھر صحابہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ دو سپر پاور کے ساتھ جو ہے بیک وقت انہوں نے جنگ چھیڑی ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ مدینے کی گلیاں کیوں چھوڑی، انہیں عزیز نہیں تھی؟ بیت اللہ کے قرب سے کیوں محروم ہوئے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ 1,00,000 ثواب ہے ایک نماز کا، 1,00,000 نمازوں کے برابر؟ یہ وہ مشن تھا جس کے لیے نکلے تھے، کونوا انصار اللہ. اور یہ پکار جب تک کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا، یہ پکار جاری ہے اور یہ ہوگا. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کل نظام پر، ایک ترجمہ یہ ہے کل نظام اطاعت پر، اور اس کو اگر انالائز کریں گے تو پوری دنیا پر اللہ کا دین قائم والے ہو جائے. چنانچہ بہت سے احادیث میں اس کا ذکر ہے. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ روایت بھی ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، یعنی ایسی شکل میں میرے سامنے لائی گئی کہ ایک ہی نظر میں دیکھ رہا تھا. فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، اس کے سب مشرق و مغرب بیک وقت میری نگاہ میں تھے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُبِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین کو میرے لیے لپیٹ کر دکھایا گیا تھا، یعنی وہ تمام علاقے جو مجھے پوری دنیا کی شکل میں دکھا دیے گئے تھے، وہاں تک میری حکومت کا اقتدار پہنچ کر رہے گا، دین غالب ہو کر رہے گا. اسی طرح حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے کہ لا یبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر، کہ زمین کے اوپر سطح کے اوپر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا اور نہ کوئی اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ. آبادیاں جو ہیں وہ دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، سیٹلڈ اور نان سیٹلڈ. یا خانہ بدوش ہیں جو اپنے خیمے یہاں گاڑے وہاں گاڑے، یا وہ آبادیاں ہیں کہ جہاں پر مکانات بنا کر لوگ رہتے ہیں. تو جو بھی آبادی ہے، چاہے وہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر ہے اور چاہے وہ خیمے ہیں جہاں پر یہ خانہ بدوش چرتے ہیں رہتے ہیں، کوئی گھر نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو اس میں داخل نہ کر دے، کر کے چھوڑے گا. بعز عزیز و ذل ذلیل، یہ بات بہت اہم ہے. کلمہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا کل روح ارضی پر، یا تو اس گھر والوں کی عزت کے ساتھ یا ان کی ذلت کے ساتھ. اب یہ فرق کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا، لیکن اسے یہ ماننا پڑے گا ہر گھر والے کو اس زمین کے اندر جو بھی گھر ہیں جتنے علاقے ہیں کل روح ارضی پر تمام جو انسان ہیں سب کو ماننا پڑے گا کہ لا آف دا لینڈ تو اوپر اللہ ہی کا ہے، اس سے نہیں نکل سکتا وہ. ہاں اسے یہ اختیار ہوگا، اسلام لے لا کر اپنی زندگی گزارو گے تو عزت ہے، اور اسلام نہیں لاتے تو کوئی جبر نہیں ہے، ہندو رہو پارسی رہو عیسائی رہو لیکن ذلیل ہو کر رہو گے. یوت الجزیۃ عن یدی وہم صاغرون، اب زمین کے اوپر ایک انچ جگہ ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کا دین قائم و غالب نہ ہو. ہاں تمہیں اختیار ہے، یہ نہیں ہوگا کہ 100% انسان مسلمان ہو جائیں، زبردستی تو جو ہے اسلام کسی کو مسلمان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے زبردستی. یہ تو دنیا ہے ہی امتحان گاہ، آپ کو یہ آپشن دیا گیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے بعض کافر ہیں مومن ہیں، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ سلب نہیں ہوگا. لیکن کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگی کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور نظام کے تحت رہ سکے، کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہوگا. یہ ہے وہ بشارت کے جو دی گئی ہے، اور تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو جائے گا. اسی لیے آگے الفاظ آئے یہاں پر، فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو پھر تو واقعتاً دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا. بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں وہ آیت آئی ہوگی، یہ جو سورہ بقرہ میں بھی ہے اور پھر سورہ انفال میں آئی ہے، یہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں یہ جنگ تمہاری جاری رہے گی، یہ نہیں ہے کہ اتفاقاً غزوہ احد بدر ہو گیا اور اتفاقاً غزوہ احد ہو گیا. اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ مراحل تو آنے ہی آنے تھے، اور اب جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ ختم ہو گئی. کل روح ارضی پر جب تک اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے یہ جنگ جاری ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو حضرت مقداد بن اسد فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہو جائے گا کہ ہر گھر میں اللہ کا دین داخل ہو جائے، چاہے اس گھر والے کی عزت کے ساتھ یا اس کی ذلت کے ساتھ، تب وہ بات پوری ہو جائے گی کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مشن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تب مکمل ہوگا. اب یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس میں اپنا کتنا حصہ ڈال کر خود اللہ کی اور اپنی نگاہوں میں سرخرو ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ہی صورتحال ہے جس پر تبصرہ کیا جائے گا. آج نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ انڈیا میں آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. اس پر صورتحال کیا ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ والد محترم رحمہ اللہ 1980 کے دہائی میں
پہلی بہت عرصے کے بعد یعنی پارٹیشن کے بعد پہلی مرتبہ گئے تھے انڈیا 80 کی دہائی میں. دہلی بھی گئے تھے, علی گڑھ بھی گئے تھے, اور بھی بعض شہروں میں گئے تھے. اور وہاں آ کر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو مسلمان جو ہے اس نے یہ بات جان لی ہے کہ پاکستان ہمارا محافظ نہیں ہے, ہمیں اب یہاں پر خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اور پاکستان سے اب ہمیں کوئی توقع نہیں رہی ہے. جو دو جنگیں ہو گئیں 65 کی اور 71 کی, اور 71 کے بعد اندازہ ہو گیا کہ پاکستان اپنے آپ کو خود بچا لے تو بڑی بات ہے, ورنہ اس سے پہلے ہم پاکستان کو اپنا محافظ سمجھتے تھے. اب یہ غلط فہمی ہماری دور ہو گئی. دوسرے یہ کہ ہم یہاں پر رہیں گے اور ڈٹ کر رہیں گے, اور ان میں بڑا کانفیڈنس بھی تھا. اور اس وقت ڈاکٹر صاحب نے, والد محترم نے اپنا ایک اور آبزرویشن بھی ظاہر کی تھی, مشاہدہ تھا کہ انڈیا میں ایک وہ والا ہندوازم جس میں اسلام کی نفرت ہے وہ اب غالب نہیں ہے, بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کانگریس کی ہی حکومت چل رہی ہے جو نسبتاً لبرل ہے. انتہا پسند جو ہندو ہے وہ اب پس پردہ چلا گیا ہے اور اتنا ایفیکٹو نہیں رہا, اور غالباً تعلیم کے نتیجے میں اور پوری دنیا میں سیکولرزم کا جو اب چرچا ہے اس کی وجہ سے مجموعی طور پر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے حالات اتنے پریشان کن اور مخدوش نہیں ہیں, اور اسلام کو کوئی بہت بڑا خطرہ نظر نہیں آتا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر وہ فینومینا سامنے آیا بی جے پی کا, اور پھر بابری مسجد کا. چنانچہ اس کے بعد پھر ان کے ذہن تبدیل ہوا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جو انتہا پسند ہندو تھا اس کی پھر ریوائیول ہو رہی ہے, وہ اثر نو پھر جو ہے صف بندی کر رہا ہے, آرگنائز ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کو یہاں سے مٹانے کے در پہ ہے. چنانچہ بی جے پی کے جو اس وقت سلوگن تھا وہ کیا تھا, مسلمان کے دو استھان, پاکستان یا قبرستان. یہ پاکستان تو انہیں گوارا تو نہیں ہے, لیکن جب مسلمانوں نے یہ حصہ دیا تو جو مسلمان بن رہنا چاہتا ہے وہ دفاع ہو وہاں جائے, اور یہاں انڈیا کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے اس کی سوائے قبرستان کے. یہ اب ایک دم صورتحال بدل گئی, اور وہ جو بی جے پی جو ہے اب وہ آگے اس کو لیڈنگ پوزیشن حاصل ہو گئی اسی عرصے میں, اور اسی کا یہ کلائمیکس ہے. نریندر مودی کی جو آمد ہے یوں سمجھیے کہ یہ فینومینن جو ہے اب اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے, کہ اس کو جو ووٹ ملا ہے وہ اصل میں اسلام اور مسلمان دشمنی ہی کی بنیاد کے اوپر ملا ہے, اور یقیناً یہ اس پورے خطے کے لیے بہت خطرے کی بات ہے, اور خاص طور پر مسلمانان بھارت کے جو ہیں ان کے لیے. اس سارے مسئلے کا اصل حل کیا ہے؟ اصل حل یہ تھا, آج مسلمان وہاں کا جو ہے وہ بہت اونچی پوزیشن میں ہوتا اگر یہاں پاکستان میں اللہ کا دین قائم ہو چکا ہوتا. یہ سارا معاملہ جو ہے بگڑا کہاں سے ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سونیا گاندھی آئی تھی آج سے 16-17 سال پہلے, کراچی میں چند دن رہی ہے, اور اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا ہم پاکستان کو فتح کر چکے ہیں, کلچرلی فتح کر چکے ہیں. میں دیکھ کر آئی ہوں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں انڈین موویز نہ ہوں, اور جہاں بڑے اہتمام سے جو ہیں پوری پوری فیملیز بیٹھ کے موویز نہ دیکھتی ہوں. جب بات یہ ہے کلچر ہی ایک ہے, سوچ ایک ہے, لیول ایک ہے سوچنے کا, اور دین کے ساتھ تعلق کا یہ حال ہے, تو پھر یہ لکیر کیوں؟ ان کا تو اپنا ایک مادر وطن کا تصور بڑا مضبوط ہے, اس کو تو بڑا تقدس دیتے ہیں, اسلام کے اندر کچھ نہیں ہے. لیکن مادر وطن کا تقدس آج کل کے جو ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے اس کے اندر اس کی جو روح ہے وہ مادر وطن کا کانسیپٹ ہے. علامہ اقبال بھی پہلے اس تصور کی وجہ سے بڑے اس کے شکار رہے ہیں, بعد میں اس سے اوپر نکلے ہیں. چنانچہ کہا کرتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ ان کا قومی ترانہ, پہلا قومی ترانہ جو اب انڈیا کے قومی ترانوں میں سے ایک لیڈنگ قومی ترانہ ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گل ستا ہمارا. اور اس میں جو ہے ہندوؤں کو خطاب کر کے بھی خاص طور پر برہمن کو اور مذہبی ہندو کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اندازہ کیجیے یہ ہے اصل میں وہ نیشنلزم، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. یہ ایک ایک ذرہ جو ہے اس وطن کا، اس سرزمین کا، یہ میرے نزدیک خدا کا درجہ رکھتا ہے. یہ ہے تب ان پر حقیقت کھلی، اور وطنیت کے بت پر انہوں نے پھر ضرب کاری بھی لگائی تو دوسرے انتہا پر گئے ہیں اور بہت زبردست اس کے ارادہ کیا ہے. لیکن جب کلچر وہی ہے، سب کچھ وہ ہے، تو یہ ایک سرزمین ہند جس کی ایک بڑی تاریخ تھی، اس پہ لکیر کھیتی کیوں گئی ہے؟ انہیں کیا حق ہے کہ الگ جو ہے ملک بنا کر رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ شادی بیاہ بھی ہمارے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کے ہوتے ہیں، یا یوں کہ جیسے ان کے ہوتے ہیں ویسے ہی ہم کر رہے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم محمد عربی کے فالوور نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ہندو کلچر کے فالوور ہیں. چنانچہ مضبوط جواب اس سارے مسئلے کا کیا تھا؟ وہ ہندوؤں کے جو ہے وہ اصل علاج کیا تھا؟ میں کوئی لفظ سخت آ جاتا ہے زبان پر رکتا ہوں. اس سرزمین میں اللہ کا دین قائم ہوتا حقیقی معنی میں، اور وہاں بہت بڑا خلا ہے. انڈیا کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، وہ تو ٹوٹلی فالو کرتا ہے اس کو، بہت بڑا خلا ہے. اور یہ اگر یہاں حقیقی دین قائم ہوتا تو پھر یہاں سے وہ ایکسپورٹ ہوتا، اس خلا کو وہ پر کرتا. اور بانی محترم اسی حوالے سے ایک مکاشفات شاہ ولی اللہ دہلوی، ان میں سے ایک بات سنایا کرتے تھے کہ شاہ ولی اللہ کا ایک بیان ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے تمام اعلی ذات کے ہندو اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے کہ وہاں بہت بڑا خلا ہے دینی مذہبی اور نظریاتی سطح پر ویکو میں. اور ہمارے لیے موقع تھا اس خلا کو جو ہے ہم پر کرتے، یہاں کو وہ صحیح نظریہ پیش کر کے دکھاتے، ہم نے اس کے برعکس ان کے کلچر کو اپنا دیا ہے، لہذا وہ اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں جرت کے ساتھ. بہرحال بچانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور اس کے لیے اگر ٹھوس کام کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ اس ملک کو صحیح معنی میں اللہ کے دین کا ایک نمونہ بنا کر دکھایا جائے، تبھی ہمیں اس خطے کے اندر استحکام حاصل ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ.